بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بلیک واٹر. یہ اس کا پارٹ نمبر 4 ہے. اس کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 4. شیطانی جال. کسی ملک کی سلامتی کا انحصار اس ملک کے مضبوط انتظامی ڈھانچے پر ہوتا ہے. انتظامی ڈھانچے میں سب سے مضبوط ستون اس ملک یا ریاست کی خفیہ ایجنسی ہوتی ہے. خفیہ ایجنسی اس ملک کے تحفظ اور استحکام کی آئینہ اور ضامن ہوتی ہے. دنیا میں تقریباً ہر ملک کی اپنی ایک خفیہ ایجنسی ہے جو اس ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچاتی ہے اور وقت پڑنے پر کسی بھی انتہائی حد تک جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے مضبوط ہونے کا اندازہ اس کی خفیہ ایجنسی کی کارکردگی سے لگایا جا سکتا ہے. اس وقت جو خفیہ ایجنسیاں عالمی سیاست میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں ان میں CIA, MI6, رو خوات, KGP اور موساد قابل ذکر ہیں. یہ ہر خفیہ ایجنسی اپنی پالیسی اور حکمت عملی ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر بناتی ہے. یہ بات کبھی سننے کو نہیں ملی ہوگی کہ کسی ملک کے خفیہ ادارے نے ملکی پالیسی کے مخالف کام کیا ہے اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈالا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی ملک کی خفیہ ایجنسی مستحکم ہے تو ملک کو کسی قسم کے خطرات کا خوف نہیں, بلکہ خطرات کو ملک میں پیدا ہونے سے پہلے ہی خفیہ ادارے اس کا کلا کما کر دیتے ہیں. حالیہ دنوں امریکی اخبار سے ایک خبر شائع ہوئی جس نے امریکہ کو چلانے والے کالے ہاتھوں کو بے نقاب کر دیا. مطلب یہ کہ دنیا کی سب سے فعال اور بڑی ایجنسی CIA, جو کہ کہنے کو امریکہ کے وفادات کی دنیا میں جنگ لڑ رہی ہے, کا اسکینڈل سامنے آیا جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ CIA نے 9/11 کے بعد جو بھی کاروائی کی ہے اس کا امریکی کانگریس کو علم نہیں, بلکہ اسے اندھیرے میں رکھا گیا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر CIA نے امریکی انتظامیہ کو اندھیرے میں رکھا تو یہ خفیہ ادارہ کس کے کہنے اور کن عناصر کے مفاد کے تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے؟ اس مضموم ایجنسی کے پیچھے کون سے عناصر ہیں؟ ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ اس ایجنسی کو لگام ڈالنے سے قاصر ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ CIA نے سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کی احکامات پر ایک خفیہ انسداد دہشت گردی پروگرام کے متعلق 8 سال تک امریکی انتظامیہ اور کانگریس کو بے خبر رکھا. نیو یارک ٹائم نے یہ بات لکھی ہے کہ دو نام معلوم ذرائع کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر لی آن پینٹا نے گزشتہ ماہ کے اختتام میں کانگریس کی انٹیلیجنس کمپنیوں سے بند کمرے کی بریفنگ میں ڈک چینی کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے. لی آن پینٹا نے, جنہیں صدر بارک حسین اوباما کی جانب سے اس سال کے اوائل میں ایجنسی کا سربراہ نامزد کیا گیا تھا, ڈک چینی کے پروگرام کو ختم کر دیا جو کہ ابھی تک سیغہ راز ہے. جب انہیں 23 جون 2009 کو CIA کی اس کاروائی کا علم ہوا تو انہوں نے اخباری حکام سے کہا کہ CIA نے 11 ستمبر کے حملوں کے بعد پروگرام کا آغاز کیا تھا اور کہا کہ ایجنسی کی یہ کاروائی ملکی مفاد میں کارگر ثابت نہیں ہوئی. اخبار نے کہا کہ ان کے رشتہ داروں اور رفا کے توسط سے ڈک چینی تک پہنچ کر ان کے خیالات حاصل کرنے کی کوشش تحال کامیاب نہیں ہوئی. ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق CIA کے ترجمان پال گیمک سے اس مسئلے پر پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ خفیہ ایجنسی کی پریکٹس ہے کہ درجہ بند بریفنگ پر غور خوض کرے. جب CIA کے ایک یونٹ نے یہ معاملہ نئے ڈائریکٹر پینٹا کے علم میں لیا تو یہ سفارش بھی کی گئی تھی کہ کانگریس کو مناسب طور پر اس کے ساجے داری کی جائے, جو ان کا ایک نظریہ ہے, اور انہوں نے اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے فیصلہ کن کاروائی کی. گیمک لیا نو نے یہ بات کہی اور مزید معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. ڈک چینی متنازع تفتیشی طریقوں کے استعمال کے حوالے سے بش انتظامیہ میں ایک اہم وکیل اور سرگرم رکن رہے ہیں اور اوباما کی قومی سلامتی کے حوالے سے پالیسیوں کے ایک سرکردہ نقاط کے طور پر ابھرے ہیں. CIA کی جانب سے کانگریس سے پوشیدہ رکھی گئی اہم اطلاع کی گونج مئی میں اس وقت ہوئی جب ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے خفیہ ایجنسی پر 2002 میں انکشاف میں ناکامی کا الزام لگایا, جس کے بعد امریکی انتظامی حلقوں میں CIA کے حوالے سے بے چینی کی لہر دوڑ گئی, جس پر اس مسئلے پر تحقیق کرنے اور ڈک چینی کو شامل تفتیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے. امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا ہے کہ وہ سابق صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ اور امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے خلاف اس دوران مشتبہ انتہا پسندوں سے پوچھ گچھ کے سخت اور غیر انسانی طریقوں کی انکوائری کے لیے فوجداری کے وکیل کو مقرر کرنے کے سلسلے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. ایک سرکاری افسر نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا کہ سارے معاملے میں کسی طرح کی انکوائری اس بات کے ارد گرد منحصر ہو گئی کہ اس دوران پوچھ گچھ کے طریقے کہیں محکمہ انصاف کی ہدایت سے زیادہ سخت تو نہیں رہے, لیکن ذرائع کے مطابق اپنے خفیہ افسروں کو انکوائری کے دائرہ کار میں نہیں لایا جائے گا جنہوں نے اس دوران محکمہ انصاف کی ہدایت کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیے تھے. ریپبلک ممبر پارلیمنٹ اور صدارتی امیدوار جان میکن نے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے, جبکہ ڈیموکریٹک ممبران پارلیمنٹ اور انسانی حقوق سے متعلق اداروں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. خیال ہے کہ گزشتہ اپریل میں محکمہ انصاف کی جانب سے بش انتظامیہ کی طرف سے پوچھ گچھ کے دوران غیر انسانی طریقہ کار استعمال کرنے کی منظوری سے متعلق اشتہارات کے عام کرنے کے بعد ہی اوباما حکومت نے اس معاملے کی انکوائری کے اشارے دیے تھے. انٹیلیجنس کمیٹی کے صدر فینسن ٹین نے کہا کہ ان کو دو ہفتے سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے حالات سے آگاہ کیا تھا. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ سابق نائب صدر ڈک چینی نے سی آئی اے حکام کو حکم دیا تھا کہ سی آئی اے کی موجودہ کاروائیوں کے متعلق کانگریس کو کچھ نہ بتایا جائے. سینٹ میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اس معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے منظوری مل گئی. سینٹ نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی کاروائی کو حکومت سے پوشیدہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کانگریس کو اندھیرے میں رکھنے کا اختیار رکھتی ہے, بلکہ یہ خفیہ ایجنسی کے فرائض میں شامل ہے کہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے کانگریس اور متعلقہ انتظامیہ کو بریفنگ دی جائے اور کاروائی کرنے کی منظوری لی جائے. مطلب یہ کہ سی آئی اے یا کوئی بھی خفیہ ایجنسی کانگریس کے ماتحت ہے, نہ کہ کانگریس خفیہ ایجنسی کے ماتحت کام کرتی ہے. سینٹ کے رکن ڈربن نے بی بی سی کے ایک پروگرام میں خفیہ ایجنسی کے معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے امور کو مناسب طریقے سے سر انجام دینا چاہیے تاکہ قومی سلامتی کو خطرہ نہ لائق ہو, لیکن ایک بڑا پروگرام جسے کانگریس سے چھپایا جائے نہ صرف ایک غیر مناسب حرکت ہے بلکہ یہ غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے. ڈک چینی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخصیت قانون سے بارہ تر نہیں ہو سکتی, ان کے مطابق کسی بھی شخص کو قانون سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. ڈک چینی کے اس پروگرام میں ملوث ہونے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون سے ماروائے نہیں, کوئی بھی آدمی نائب صدر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نائب صدر ہیں اس لیے قانون کی پابندی کرنا ضروری نہیں. انہوں نے کہا کہ ڈک چینی کو سی آئی اے پروگرام کے حوالے سے کانگریس کو بریفنگ دینی چاہیے تھی. اس وقت ڈک چینی اوباما کی قومی پالیسی پر ایک سرکردہ ناقد کی حیثیت سے ابھر کر آ رہے ہیں. اوباما نے 20 جنوری 2009 کو صدارتی عہدہ سنبھالتے ہی پہلا حکم مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ انسانی سلوک کرنے کے متعلق جاری کیا تھا, جس پر ڈک چینی نے اوباما پر سخت تنقید کی تھی. نئے سی آئی اے کے ڈائریکٹر پینٹر نے بھی عہد کیا ہے کہ وہ اپنے دور میں غیر انسانی رویہ اختیار کرنے کی خفیہ ایجنسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ قیدیوں کو ماضی کی خفیہ جیلوں میں نہیں رکھیں گے اور نہ ہی ایسے ممالک کے حوالے کریں گے جو ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کریں, جبکہ اس طریقہ کار کی بش انتظامیہ کے خلاف ورزی کی گئی. ڈک چینی کو بدنام زمانہ خفیہ اسکواڈ جیسے ڈیتھ اسکواڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو دنیا بھر میں نامور اشخاص کی اموات اور حکومتوں کا تختہ الٹنے میں مشہور رہا ہے کا بانی کہا جاتا ہے. یہ وہی اسکواڈ ہے جس کے متعلق چند ہفتے پہلے نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے انکشاف کیا تھا کہ بے نظیر کے قتل میں ڈیڈ اسکواڈ کا ہاتھ ہے. یہ اسکواڈ براہ راست ڈک چینی سے حکم لیتا ہے اور اس حکم پر عمل درآمد کرتا ہے. امریکہ میں ایوان نمائندہ گان کے سپیکر نینسی پلوسی نے بھی کہا ہے کہ مشتبہ دہشت گردوں سے تفتیش کے طریقوں اور زیر حراست افراد پر تشدد کے بارے میں خفیہ ادارے سی آئی اے نے ان سے جھوٹ بولا تھا. نینسی پلوسی کے مشیر نے کہا کہ اسپیکر کو سی آئی اے نے تفتیش کے طریقوں اور خاص کر واٹر بورڈنگ کے بارے میں 2002 میں بریفنگ دی تھی جب وہ ایران کی انٹیلیجنس کمیٹی کے اہم رکن تھے. مشیر نے اس بیان کے بعد سے اسپیکر پر اس بارے میں تفصیلات بتانے کے حوالے سے سخت دباؤ پڑا ہے. اسپیکر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو تفتیش کے ان متنازع طریقوں کے بارے میں معلوم تھا تو پھر انہوں نے پہلے اس حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھائی, جس کے جواب میں اسپیکر نینسی پلوسی نے ایک ہنگامی اخباری کانفرنس میں کہا کہ سی آئی اے نے اس وقت ان کو پوری بات نہیں بتائی تھی بلکہ ان سے جھوٹ بولا تھا. ان کے مطابق سی آئی اے نے ان سے کہا تھا کہ تفتیش کے دوران واٹر بورڈنگ طریقے کو استعمال نہیں کیا گیا تھا. حالانکہ بش انتظامیہ نے اس طریقہ کار کی منظوری دے دی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے پچھلے دنوں دستاویز شائع کیے تھے جن میں 2002 اور 2005 کے درمیان مشتبہ دہشت گردوں سے تفتیش کے لیے قانونی حدود مقرر کی گئی تھی، جبکہ اسپیکر کے الزام کے بعد خفیہ پریشر میں آ کر سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے اس الزام کو غلط قرار دے دیا ہے۔ سی آئی اے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سی آئی اے نے ایسا کام نہیں کیا اور ہماری پالیسی یا عمل یہ نہیں ہم کانگریس کو گمراہ کریں یا اس سے غلط بیانی کریں، یہ ہمارے قوانین اور اصولوں کے خلاف ہے۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت سی آئی اے نے مکمل طور پر کانگریس اور ایوان کو بریفنگ دی تھی اور انہوں نے مشتبہ دہشت گردوں ابو زبیدہ سے تفتیش میں استعمال کیے گئے متعدد طریقوں کا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے میں جھوٹ اور سچ جاننے کا کام کانگریس کو تمام ریکارڈ اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد کرنا ہوگا، جبکہ امریکی ادارے سی آئی اے نے پہلی مرتبہ اعتراض کیا ہے کہ ان کے اہلکاروں نے واٹر بورڈنگ کا متنازع طریقہ اختیار کرتے ہوئے مشتبہ شدت پسندوں کو پانی کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکی انٹیلیجنس حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتی تو پھر وہ کس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہیں؟ رک چینی اور رمز فیلڈ سیہونی لابی اور ناجائز اسلحہ فروغ کرنے والے سیہونی مافیا کے فرنٹ مین کے طور پر بھی مشہور ہے۔ اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر شدت پسندوں نے نہیں بلکہ سی آئی اے کے خفیہ اہلکاروں نے حملہ کیا تھا اور یہ الزام افغانستان پر ڈال کر وسطی ایشیا کے ذخائر حاصل کرنے کی غرض سے مداخلت کی شروعات کی تھی۔ امریکہ کا خفیہ ادارہ دنیا میں جہاں بھی اپنے فرائض انجام دے رہا ہے ان کی کاروائیوں کا حکومت کو نہیں بلکہ امریکہ میں موجود سیونی لابی کو علم ہوتا ہے، جس کی مثال رک چینی کے ڈیتھ اسکواڈ کی کاروائیاں ہیں۔ جس طرح امریکہ دنیا میں کسی بھی امریکی مخالف ملک کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس خطے یا ملک کے توازن کو عدم توازن میں بدلنے کے لیے مذموم مکاریوں کا حال کا جال بنتا رہتا ہے تاکہ وہ ملک اس کے مقابل آ کر اس کی سپر پاور کی حیثیت کو چیلنج نہ کر دے، امریکہ یورپ اور سیونیوں کی مکاریوں کی فہرست تاریخی اعتبار سے کئی صدیوں پر محیط ہے۔ موجودہ دور میں بھی پوری دنیا جنگ و جدل کا جو نقشہ پیش کر رہی ہے وہ بھی انہیں سامراجی طاقتوں کے مفادات کے اصول کی وجہ سے ہے۔ یہ استعمالی طاقتیں کسی بھی صورت دنیا میں امن قائم کرنے کے حق میں نہیں۔ اگر کسی بھی خطے میں امن قائم ہو جاتا ہے اس خطے میں امریکہ اور اس کے حواریوں کی مداخلت کا جواز ختم ہو جائے گا، جو کہ امریکہ کی پوزیشن کو چیلنج کرنے کے لیے کئی ممالک عالمی نقشے پر اوپر آئے ہیں۔ اس کی وجہ امریکی ڈوبتی ہوئی اقتصادیات اور مد مقابل ممالک کی مستحکم ہوتی ہوئی معیشت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عالمی دانشوروں کے مطابق مستقبل کی عالمی طاقت وہ ملک ہوگا جو وسطی ایشیا اور افریقہ کے قدرتی وسائل پر قابض ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اپنی اپنی پالیسی اور حکمت عملی کے مطابق ان خطوں میں قدم مضبوط کر رہا ہے۔ ان دنوں عالمی سیاست کا گڑھ سینٹرل ایشیا کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ عرصے قبل وسطی ایشیا میں امریکہ اور اس کے اتحادی فوج نیٹو کی اجارہ داری قائم تھی۔ اس کی وجہ روس کا تحلیل ہونا اور اس کی معیشت کا غیر مستقیم ہونا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روس نے چین کی مدد سے کافی حد تک اپنی دفاعی صلاحیت اور معیشت کو مضبوط کر لیا ہے، جبکہ عالمی تجزیہ نگار تیسری عالمی جنگ جو گزشتہ عالمی جنگوں سے زیادہ ہولناک اور تباہ کن کہہ رہے ہیں اس کی سرزمین میں سینٹرل ایشیا یا افریقہ ہوگی، اور ان کی وجہ ان خطوں میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر ہوں گے جو جنگ کی وجہ بننے کے ساتھ عالمی سطح پر بحران بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے بھی اپنی وسطی ایشیا کے حوالے سے پالیسی بدلنے کا سوچ لیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح افغانستان میں جاری جنگ میں پاکستان کو شامل کر کے سارا بوجھ پاکستان حکومت پر ڈال دیا اور خود تماشائی بن کر پاگلوں کی طرح بیان بازی کر رہا ہے۔ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد امریکہ نے یورپی یونین اور نیٹو کی مدد سے وسطی ایشیا میں براہ راست اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا، مگر چین کی مداخلت اور روس کے دوبارہ مستحکم ہونے سے ان کی مضمون امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، جس کی وجہ سے امریکی سیونی تھنک ٹینک نے انڈیا کو وسطی ایشیا میں اپنے مہرے کے طور پر استعمال کرنے کی حکمت عملی ترتیب دے دی ہے، جس کا ثبوت امریکہ کے ضرورت سے بڑھ کر انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنا اور اقتصادی لحاظ سے اس کو مضبوط کر کے چین کے مد مقابل لانا ہے۔ سوویت یونین کی تحلیل سے پہلے انڈیا امریکہ کا نہیں بلکہ روس کا سب سے بڑا اتحادی مانا جاتا تھا اور اس کے روس کے ساتھ گہرے تعلقات تھے اور روس سے اسلحے کی خرید و فروخت کا سب سے بڑا ڈیلر بھی انڈیا ہی تھا۔ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد انڈیا نے روس سے الگ ہونے والی ریاستوں کے ساتھ مفادات کی بنیاد پر روس کو بائی پاس کر کے تعلقات استوار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 1991 اور 1992 میں انڈیا نے باقاعدہ قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ انڈیا کے وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ فل فور تعلقات قائم کرنے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ان ممالک تک رسائی کو روکنا تھا، تاکہ پاکستان ان ممالک کے ساتھ مل کر انڈیا اور روس کے خلاف کوئی نئی جماعت بندی نہ کرے۔ 1993 میں اس وقت کے وزیر اعظم پی وی نرسمہ راؤ نے ازبکستان اور قازقستان کا دورہ کیا تھا اور امداد کے ساتھ ساتھ توانائی کے مختلف معاہدوں کی بنیاد رکھی تھی، جس پر فروری 1995 میں قازقستان کے وزیر دفاع نے انڈیا کا دورہ کیا اور انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدوں پر بات چیت کی۔ اس وقت انڈیا کا صرف مقصد پاکستان کی سینٹرل ایشیا کی مداخلت کو روکنا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1992 میں انڈیا نے افغانستان میں مارکس حکومت کو سپورٹ بھی کیا تھا، تاکہ افغانستان میں اسلام پسند جماعت نہ آ جائے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ انڈیا کے روس کے ساتھ تعلقات 5 سے 6 دہائیوں پر محیط ہیں۔ انڈیا روس کا دوست رہا ہے، جس طرح اب چین اور روس ایک ساتھ ہیں، لیکن سوویت یونین کی تحلیل کے بعد انڈیا نے روس کے بجائے آزاد اسلامی ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے تھے اور روس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد روس نے چین اور ایران کے ساتھ براہ راست تعلقات بنا لیے اور انڈیا کو تنہا چھوڑ دیا۔ امریکہ نے یہ موقع غنیمت جان کر کھلا کھلا انڈیا کے ساتھ اسرائیل کی مدد سے یارانہ بنا لیا تھا۔ اس سے پہلے پس پردہ اسرائیل اور امریکیوں کے ساتھ انڈیا کے قریبی تعلقات موجود تھے، جس کی مثال 1971 میں انڈیا کے دباؤ کے تحت امریکہ نے پاکستان کی امداد روک دی تھی۔ ایشیائی خطے میں انڈیا امریکہ کے لیے اسرائیل جیسا کردار ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ملک ہے۔ عالمی منظر نامے پر چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادیات اور متوقع سپر پاور بننے کے ڈر سے انڈیا کو بھی مستحکم کیا جا رہا ہے۔ چین نے وسطی ایشیا میں اپنا اثر و سوق اپنی پرامن اور خوشحال پالیسیوں کی وجہ سے قائم کر لیا ہے، جس کی وجہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں اور روس نے چین پر اعتماد ظاہر کر دیا ہے۔ امریکہ براہ راست وسطی ایشیا میں مداخلت سے کترا رہا ہے، کیونکہ اس گریٹ گیم میں ٹیمیں تین ہیں۔ امریکہ، جس کا جغرافیائی لحاظ سے وسطی ایشیا سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس کی کوئی سرحد بھی ان ممالک سے نہیں ملتی، دوسری طرف چین اور روس ہیں، جن کا جغرافیائی لحاظ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کی سرحدیں وسطی ایشیائی ممالک سے ملتی ہیں، جس کی وجہ ان کی ان ممالک تک رسائی آسان ہے۔ تاجکستان امریکی گیٹ گیم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسے سینٹرل ایشیا کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ وسطی ایشیا میں داخل ہونے کے لیے تاجکستان دروازے کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا، اس ملک کی سرحد چینی صوبے ایگزیجلنگ سے ملتی ہے۔ تیسری بات، اس علاقے میں امریکہ دہشت گرد تنظیموں کو تیار کر رہا ہے جو چین میں فسادات پھیلا رہی ہیں، تاکہ چین کا ایجنڈا وسطی ایشیا کے حوالے سے متاثر ہو۔ یہ علاقہ پورے وسطی ایشیا کے پانی کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور وسطی ایشیا میں منشیات کی اسمگلنگ کا سب سے اہم راستہ بھی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ سوویت یونین کے دور میں روس کا سب سے اہم مضبوط اور بڑا فوجی اڈا بھی اسی علاقے میں تھا، جس پر روس نے چین کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون کی تنظیم ایس سی او کی بنیاد رکھی۔ امریکہ تشویش میں مبتلا ہو گیا جبکہ روس نے وسطی ایشیائی ممالک سے مل کر خطے میں نیٹو کی طرز کی ایک نئی فوج متعارف کرائی، جس کو سسٹو کا نام دیا ہے، جسے مضبوط کرنے میں چین پسے پردہ امداد فراہم کر رہا ہے، اور سسٹو علاقوں میں نیٹو کے توسیع پسندانہ عزائم میں سے بڑی رکاوٹ پروف ہو رہی ہے۔ لہذا یہ کہنا وجہ نہ ہوگا کہ ایس سی او اور سسٹو نے سینٹرل ایشیا میں امریکہ، نیٹو اور یورپی یونین کا اثر ظاہر کر دیا ہے۔ روس اور چین کے مضبوط اتحاد کی سب سے بڑی وجہ نیٹو کی وسطی ایشیا میں مداخلت اور اس کی توسیع پسندانہ عزائم بنی۔ ماضی میں سابق امریکی صدر نکسن اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رینی کنسجرار اس اتحاد کو توڑنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں۔ امریکہ اب تک اس کاوش میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کو کمزور کیا جائے، جس کے لیے انڈیا سب سے کارآمد ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ بھارت کی معیشت کو بڑھا رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کی اقتصادیات امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ بھارت کی معیشت $1 ٹریلین جبکہ امریکہ کی معیشت $14 ٹریلین پر محیط ہے۔ امریکہ کی افغان پالیسی تھنک ٹینک کی سوچ سے زیادہ امریکی مفادات کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ 8 سال پر محیط اس جنگ میں امریکہ اور مغربی استعماری طاقتوں کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں بلکہ جانی اور مالی نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ اس پالیسی کے پس پردہ وسیع شاہی ممالک کے قدرتی وسائل ہے جن تک رسانی امریکہ کا مقصد ہے، جس کے حصول کے لیے خطے کو ادب استحکام پر مزید گامزن کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے اور اقتصادی طور پر چین کے مقابلے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب بھارت وسطی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ پاکستان پر اس گیس معاہدے کے حوالے سے دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکے۔ حال ہی میں بھارت کی وزیر پیٹرولیم کا دورہ آذربائیجان بھی اسی امریکی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس دورے کے دوران تیل کی ترسیل کے معاہدوں کی کوشش کی گئی اور بھارت نے براہ راست تیل اور گیس سے مارا مال بحیرہ قزوین کے اس علاقے میں مداخلت کا عندیہ دے دیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت تیل بحری جہازوں کے ذریعے لے گا جو کہ اسرائیل کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے مقررہ مقام تک جائیں گے۔ اس عمل میں عرب لیگ اور خود آذربائیجان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس پر بھارت کوئی متبادل راستہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکی تیل کی کمپنی انوکال کا تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور وسطی ایشیا میں پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ اس وقت وسطی ایشیا میں اس امریکی کمپنی کے 6000 ملازمین کام کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دنیا کی تیسری بڑی تیل کی چینی کمپنی سینول ہے جو انوکال کو اس وقت ہر میدان میں شکست دے رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے بھارت کی کمپنیوں کے ذریعے وسطی ایشیا میں تیل اور گیس کی ترسیل کے معاہدے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان میں بھارت کے سفارت خانوں کے ساتھ ساتھ فوجی اڈے بھی قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں پر را موساد اور سی آئی اے چین، روس اور پاکستان مخالف تخریب کاریوں میں مصروف ہیں۔ بھارت نے تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ فوجی بیس کیمپ تاجکستان میں قائم کر دیا ہے، جو کہ وسطی ایشیا میں موجود بھارت کے کیے گئے معاہدوں کی حفاظت کرے گا۔ انڈیا کو وسطی ایشیا میں ہر وہ سہولت اور ریلیف دیا جا رہا ہے جو کہ امریکہ نیٹو کو فراہم کر رہا ہے، تاکہ نیٹو کے ساتھ ساتھ بھارت بھی امریکی مفادات کی جنگ لڑ سکے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے امریکہ بھارت کے بجائے پاکستانی انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہا ہے، تاکہ بھارت کو وسطی ایشیا میں مداخلت کے دوران پاکستان کی طرف سے مذمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چین نے بھارت کی شنگھائی تعاون کی تنظیم میں بطور مبصر شمولیت کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ چین کی پالیسی ہے کہ دوستوں کو قریب لاؤ لیکن دشمنوں کو قریب تر۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ چین بھارت کو جارحانہ کاریوں پر نظر لگائے ہوئے ہے۔ چین کو پتا ہے کہ بھارت اس کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، مگر عالمی سفارتی مندرنامے پر بھارت کے ساتھ تعلقات کو چین اہمیت لازمی دے رہا ہے۔ اس وقت دنیا کی تمام ابھرتی طاقتوں کی نظر وسطی ایشیا پر ہے، کیونکہ روس اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن بڑی تیزی سے بحال کر رہا ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ سر جنگ سے حاصل ہونے والی ریاستوں پر روس پھر سے نہ قبضہ کرے اور دنیا کی سپر پاور نہ بن جائے۔ عالمی تجزیہ نگار بھارت کو امریکہ کا آخری حربہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ حالات و واقعات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نیٹو اور یورپی یونین وسطی ایشیا میں چین اور روس کے آگے بے بس ہو چکی ہیں۔ اب بھارت ہی ہے جو امریکہ کے قدم وسطی ایشیا میں مضبوط کر سکتا ہے، جس کے لیے امریکہ نے بھارت کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی پر تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ پاکستان کو بھی وسطی ایشیا کے گریٹ گیم کے حوالے سے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستانی انتظامیہ کو بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وسطی ایشیا کے حوالے سے اپنی واضح پالیسی ترتیب دینی چاہیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کا نام دوسری جنگ عظیم کے بعد خصوصاً کولڈ وار کے دنوں میں بہت تیزی سے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ ایک دور تھا جب سی آئی اے اور روس انٹیلیجنس ایجنسی کے جی بی ایک دوسرے کے ساتھ سر پھٹول کرتے رہے تھے۔ ان دنوں ایجنسیوں کی آپس کی چپکلی سے تیسری دنیا کے کمزور ممالک کا بھی موج میلا لگا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب روس کا دماغ خراب ہوا اور افغانستان پر چڑھ دوڑا اور امریکہ کے لیے ویت نام کا قرض بما سود وصول کرنے کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ پاکستان میں اللہ ماشاءاللہ ہمارے امیر المومنین جنرل ضیاء الحق ہوئے تھے، انہوں نے اسے امریکہ اور روس کے بجائے اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا۔ ساری دنیا کے مجاہدین پاکستان کے گلے لگ گئے، انہوں نے ہمارے ہاں بھی مجاہدین کی ایک فوج ظفر موج کھڑی کر دی۔ سائیکل سے پجاروں تک ہمارے ان پاکستانی مجاہدین نے جس تیزی سے سفر کیا اس پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قصہ کوتا ہم نے جہاد کیا، امریکہ نے سمراٹ سمیٹے، روس کے ٹکڑے ہوئے اور پاکستان کو دہشت گردی کے ایندھن میں جھونک کر امریکی یہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے بعد میں تمکسر اڑاتے ہوئے اسے سی آئی اے کا شاندار کارنامہ قرار دیا۔ سی آئی اے کو جاننے کے لیے اس کے ڈھانچے کا مختصر جائزہ پیش ہے. جنگ عظیم دوم سے پہلے امریکہ کے پاس سراغ رسانی کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا, صرف سفارتی ذرائع پر ہی انحصار کیا جاتا تھا اور انہی سے معلومات حاصل کر کے پالیسی مرتب کی جاتی تھی. لیکن جنگ عظیم دوم میں امریکہ کو اپنی اس کمزوری کا بڑی شدت سے احساس ہوا. جنرل آئرن ہاورڈ جو اتحادیوں کا سپریم کمانڈر تھا, اس صورتحال پر کڑی تنقید کی. اس نے کہا کہ سراغ رسانی کا کوئی باقاعدہ محکمہ نہ ہونے کے باعث جنگی حکمت عملی متاثر ہو رہی ہے. چنانچہ امریکیوں نے اپنی اس کمزوری کا اضالہ کرنے کے لیے 1941 میں دی اسٹریٹجک سروس کے نام سے ایک محکمے کی بنیاد رکھی. کئی امریکی ماہرین کو اس محکمے کو چلانے کے لیے بھاری بھرکم معاوضوں پر رکھا گیا, مگر ان میں سے کوئی بھی مناسب کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا. چنانچہ اس محکمے کو ختم کرنا پڑا. 1946 میں ایک نئے ادارے سینٹرل انٹیلیجنس گروپ کا قیام عمل میں لایا گیا, جس کو بعد میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کا نام دے دیا گیا. اس کے قیام کا مقصد دنیا کے مختلف ممالک سے معلومات اکٹھی کر کے وہاں کے سیاسی حالات کا تجزیہ کرنا تھا, مختلف آپریشن ترتیب دینا تھا. ان سب کچھ کا مقصد امریکی مفادات کی سلامتی کو یقینی بنانا تھا. نیشنل سیکورٹی کونسل, صدر اور سی آئی اے ایک تکون کی شکل میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے معاملات سر انجام دے رہے ہیں. اول ذکر دونوں ادارے سی آئی اے کو اپنا دماغ, آنکھیں اور کان قرار دیتے ہیں. ان تینوں اداروں کی رہنمائی کے لیے ایک اور ادارہ موجود ہے جسے سینٹ کہا جاتا ہے. صدر سینٹ کے دو ڈائریکٹر صاحبان کی منظوری سی آئی اے کے ڈائریکٹر اور اس کے نائب کا تقرر کرتا ہے. ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے نیچے ایک پورا جال ہے جو سارے امور کو سرجام دیتا ہے. یہ حال صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے بلکہ شاخ در شاخ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. سی آئی اے کے کارندوں نے مختلف ممالک میں وہاں کے اہم اور نمایاں افراد کو کسی نہ کسی شکل میں اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے. مال و دولت کا لالچ, بلیک میلنگ, دھوس سب سی آئی اے کے ہتھیار ہیں. آغاز میں سی آئی اے کے لیے جو مقاصد طے کیے گئے تھے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقاصد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر بات صرف جاسوسی تک ہی محدود نہ رہی بلکہ مستقبل میں پوری دنیا کو اپنے زیر نگیل لانے کے ایجنڈے پر کام شروع کر دیا. جنگ عظیم دوم میں روس امریکہ کا اتحادی تھا. اس جنگ میں دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو گئے اور جنگ کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے کو حریف سمجھنے لگے. دونوں قوتوں نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا. اس موقع پر سی آئی اے نے روس کے خلاف سرد جنگ کا آغاز کر دیا. یہ جنگ کئی دہائیوں تک لڑی گئی. سی آئی اے نے اپنی سرگرمیوں کا نشانہ روس کو ہی نہیں بنایا بلکہ کئی دوسرے ممالک بھی اس کا شکار ہوئے. برطانوی اخبار گارڈین نے سی آئی اے کے متعلق ایک جامع تبصرہ تحریر کیا جس کے مطابق یہ ادارہ دنیا کا سب سے زیادہ بے رحم اور عالمی جاسوسی نظام کا اتنا مضبوط اور طاقتور ادارہ ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں. اس کی خفیہ سرگرمیوں اور سازشوں سے دنیا کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں ہے. اس کا سالانہ بجٹ 28 ارب امریکی ڈالر ہے. اب یہ بجٹ کئی گنا بڑھ چکا ہے. ایک صد سے زائد ملکوں میں خفیہ ایجنٹ بھاری بھرکم معاوضوں پر کام کرتے ہیں. گارڈین 26 اکتوبر 2001. سی آئی اے کی سرگرمیوں کو باب ووڈ ورڈ نے اپنی کتاب سی آئی اے کی خفیہ جنگیں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. باب ووڈ ورڈ واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ ایک ریسرچ اسکالر ہے. یہ وہی صحافی تھا جس نے واٹر گیٹ اسکینڈل کے انکشافات میں کلیدی کردار ادا کیا تھا, جس کے باعث صدر نکسن کو شدید خفت کا سامنا کرتے ہوئے مستعفی ہونا پڑا. اس کتاب میں سی آئی اے کی دنیا کے 10 علاقوں میں جاری سرگرمیوں پر بحث کی گئی ہے. مصنف نے سی آئی اے کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے جس کا نشانہ تیسری دنیا کے بیشتر ممالک بنے ہیں. جو ہی یہ خفیہ ایجنسی کا قیام عمل میں آیا, یہودیوں نے اس کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی. آج اس کے تمام اہم عہدے یہودیوں کے پاس ہیں, جبکہ غیر اہم عہدیداران کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے. اس خفیہ ایجنسی نے اگر مخالف لیڈروں کو اپنا نشانہ بنایا ہے تو دوست لیڈر بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے. بعض ملکوں کے حکمران باقاعدہ طور پر سی آئی اے کی تنخواہ دار ملازم تھے. ووڈ ورڈ کے مطابق تیسری دنیا کے کچھ منتخب ممالک میں سی آئی اے نے اپنے عمل دخل میں اضافے کیے. ان ممالک کے حکمرانوں کو جدید موصلاتی نظام کے قیام کے سلسلے میں مدد دینے اور ان کے اپنے تحفظ کو مستحکم کرنے کی پیشکش کی. پہلے اچھی طرح خوفزدہ کر کے اس کے بعد اپنے تعاون اور حفاظت کا یقین دلانے کا طریقہ بہت سے ممالک میں کامیاب رہا. جن حکمرانوں کو خوف زدہ کرنے کے بعد سی آئی اے نے اپنے تحفظ کا یقین دلایا, یہ سارے حکمران سازشوں کے ذریعے حکومت میں آئے تھے, اس لیے نفسیاتی طور پر انجانے خوف کا شکار رہتے تھے. اسی خوف کو بھانپتے ہوئے سی آئی اے نے ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تحفظ کی پیشکش کی تو انہوں نے اپنے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے. یوں تیسری دنیا کے صدر دفاتر اور رہائش گاؤں میں سمی آلات نصب کر دیے جاتے تھے اور ان کے عملے کے بیشتر افراد کو بھی خرید لیا جاتا تھا. جن حکمرانوں نے سی آئی اے کی طرف سے سلامتی پر مبنی پیشکش کا فائدہ اٹھایا ان میں لبنان کے صدر امین جمائل، مصر کے صدر انور سادات اور موجودہ حسن مبارک، سوڈان کے صدر جعفر النمیری، چاؤ کے صدر حسین ہیرے، لائبریا کے صدر سموئل ووڈ اور السلویڈر کے صدر جوس نپلین دورائے شامل ہیں. کتاب بلیک واٹر کا پارٹ نمبر 4 یہاں اختتام پذیر ہوا. مزید حصہ پارٹ نمبر 5 میں سماعت فرمائیں.